جو فاتحہ ہم لوگ شروع میں پڑھواتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ صرف مرحومین کے لیے ہو، بلکہ بعض علماء نے کہا کہ یہ جو فاتحہ ہم لوگ مجلس سے پہلے پڑھواتے ہیں یہ درحقیقت ہم زمین والوں کا آسمان والوں سے ایک رابطہ ایجاد ہوتا ہے، اس کے لیے پڑھائی جاتی ہے۔ بعض اوقات ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھی ہے، تو ہم دوبارہ کیوں مجلس سے پہلے ایک بار پھر فاتحہ پڑھیں؟ تو اس کے لیے میں نے کہا کہ عرض کر دوں کہ یہ جو دوسری فاتحہ پڑھتے ہیں یہ بعض اوقات صرف اس معنوی رابطے کو بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ البتہ خدا ان مرحومین کو بھی یقیناً ایصال فرمائے گا اس کا سبب جن کے نام ابھی لیے گئے، ان سب کے لیے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک دفعہ اور فاتحہ تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جبل جمالي وراشدين. جن بیماروں کے لیے ابھی ذکر کیا گیا اس کے علاوہ کسی ایک بچے کا بھی ابھی تذکرہ ہوا ہے اس پیپر کے اوپر، ان تمام مرضا کے لیے اور تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے کہ انشاءاللہ خداوند متعال بحق سیدہ طاہرہ ان تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائے، ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اذان محترم، شب جمعہ بھی ہے اور بیوی کی شہادت کی مناسبت ہے، خدا تعالیٰ نے شب جمعہ کو مغفرت اور رحمت کی شب قرار دیا اور یہ شب خاص کر اس کے لیے مغفرت اور رحمت کا سبب بنتی ہے جو اس کی قدر کو جانتا ہو، اس میں کوئی ایسا کام انجام دے جس سے یہ پہچانا جا سکے کہ وہ اس کی قدر کو جاننے والا ہے. بحمد اللہ آپ شب جمعہ کے موقع پر یہاں تشریف فرمائیں، ظاہر ہے آپ کے ذہن میں اس کی اہمیت ہے اور آپ اس کو پہچانتے ہیں. کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی کام اپنی زندگی میں شب جمعہ کے لیے ایکسپشنل رکھیں. آپ جو واجب اعمال ہیں وہ تو آپ انجام دیتے ہی ہیں، کوئی نہ کوئی کام ایسا ضرور ہونا چاہیے جو شب جمعہ کے لیے ایکسپشنلی آپ نے رکھا ہو. سال کے طور پر جیسے آپ لوگ شریک ہوئے ہوں گے ابھی تھوڑی دیر پہلے، شاید دعائے کمیل کی کوئی تلاوت ہو جائے، کوئی نماز ایسی لے لیجیے، کوئی قرآن کریم کی خاص تلاوت لے لیجئے، کوئی دعا اور لے لیں، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تاکہ انشاءاللہ ہم لوگ شب جمعہ کی سعادتوں کو حاصل کر سکیں اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی جمعہ اور شب جمعہ کی نعمتوں سے محروم نہ رہ جائیں انشاءاللہ. اللہ کے حضور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان کوششوں کو جو یہاں پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کی خاطر انجام پا رہی ہیں خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ ہمیں اور ہم سب جتنے بھی لوگ ان تمام کاموں میں مشغول ہیں سب کو اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے, دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرمائے, انشاءاللہ ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے, ان کی نصرت کی سعادت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے انسان کو جو فضیلتیں نصیب فرمائی ہیں ان میں بنیادی ترین فضیلت انسان کے فیصلوں کے اندر ہے. کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں کچھ ایسی چیزوں کو حاصل کرتا ہے جس میں اس کے فیصلے کی دخالت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تو میں مسلمان کہلاؤں گا, آپ کسی خاص قوم کسی خاص قبیلے کے اندر پیدا ہوئے تو آپ اس قوم اور قبیلے کا حصہ بن جائیں گے. ممکن ہے اس ناطے کوئی فضیلت بھی مل جائے لیکن یہ وہ کمال نہیں ہے جو میں نے حاصل کیا. تو میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا مسلمان کہلایا, اہل بیت کے چاہنے والوں کے اندر پیدا ہوا تو اہل بیت کا چاہنے والا کہلایا, اس میں میں نے کوئی کمال حاصل نہیں کیا. میرے لیے وہ چیز فضیلت بنتی ہے اور آخرت میں وہ چیز میرے لیے ترجمہ ہوتی ہے اچھی پاکیزہ زندگی میں جس میں میں نے کوئی فیصلہ کیا, میں نے کوئی کمال حاصل کیا. اب ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو فیصلوں کی بنیاد ہے وہ بنیاد کیا ہے, اور اس بنیاد کے صحیح ہونے کے نتیجے میں ہمیں ایک پاکیزہ زندگی نصیب ہوتی ہے, ورنہ خدا نہ کرنا اعوذ باللہ تعالی غلطیاں کرنے کے اوپر کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوتی ہے. تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ پر عرض کرنے کی کوشش کروں گا, اور جو موضوع ہمارے پاس ہے بی بی کی سیرت طاہرہ کے عنوان سے اس سے متصل کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ. بہت سارے لوگوں کی ذہنوں میں زندگی کے لیے کوئی خاص تصور نہیں ہوتا, کوئی خاص آئیڈیا نہیں ہوتا, کسی ایک آئیڈیالوجی کے اوپر بیس کرتے ہوئے زندگی نہیں گزارتے. بہت سارے لوگ بھیڑ چال میں زندگی گزارتے ہیں, جو سب کر رہے ہیں وہ بھی کر لیں گے, اور اگر کچھ لوگ کچھ چیزوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں تو وہ بھی چھوڑ دیں گے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں بنیاد ہوتی ہے, جن کی زندگی میں اساس ہوتی ہے, ہر کام کے پیچھے وہ کوئی نہ کوئی حقیقت دیکھنا چاہتے ہیں کیوں یہ فیصلہ کریں گے. اب آپ کو اور ہمیں سب سے پہلا اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے, اگر ہم لوگ اپنی زندگی کے بارے میں سیریسلی سوچنا چاہتے ہیں, وہ یہ کہ مجھے ان لوگوں میں سے بننا ہے جو آواز کا ایکو مجھے پریشان کر رہا ہے, کچھ ایسا ہو سکتا ہے اس کا ایکو تھوڑا سا کم ہو جائے تاکہ میں خود اپنی آواز سننے پہ مجبور نہ ہوں. یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے انسان کو اپنی آواز پیچھے سے آ رہی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اصل میں یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ دو جملوں کے درمیان بریک دے رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ پیچھے سے سوچ رہا ہوتا ہے, اور اگر دو جملوں کے درمیان جو خاموشی ہوتی ہے اس دوران میں کوئی اور آواز آئے تو آپ کا دماغ صحیح نہیں سوچ پائے گا. لہذا مثلا اگر بچوں کی آواز آئے اور اس میں سب سے ڈسٹرب کرنے والی آواز اپنی آواز ہوتی ہے جو انسان کو سوچنے کا موقع نہیں دیتی, تو اس خاطر اس کا ایکو کا کم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. بہرحال میں نے ایک ٹیکنیکل ایشو عرض کیا, شاید اس کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہوگی. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. جس بات کی ہمیں بہت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کن بنیادوں پہ گزرے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ زندگی کو جس طرح سے لوگ گزار رہے ہوتے ہیں اگر اس کی بنیاد پہ انسانوں کو ہم تقسیم کریں تو دو گروہ ہمارے پاس بن جاتے ہیں. اچھا, یہ دو گروہ جو ہوتے ہیں یہ مذہب اور دین کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں, چاہے وہ عیسائی ہوں, یہودی ہوں, مسلمان ہوں, بظاہر ہندو ہوں, کچھ بھی ہوں. ایک گروہ وہ ہوتا ہے کہ جو صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے, اس کے پاس ایک سادہ سا فارمولا ہوتا ہے, جو میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گا. یہ بھی کامیابی کا ایک فارمولا ہے اور یہ دنیا کا رائج فارمولا ہے. دنیا میں زیادہ تر انسان جس چیز کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو میں چاہوں وہ کر لوں. تو مثال کے طور پر اگر میرا دل یہ چاہے کہ میں فلاں گاڑی میں ہوں تو میں کر سکوں, یہ میری کامیابی ہے. اور اگر میرا دل چاہ رہا تھا اور میں نہیں کر سکا تو یہ میری ناکامی ہو گئی. تو مثال کے طور پر بچے جو کیریئر کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ اپنا کیریئر بنائیں, پھر جو آپ کا دل چاہے گا آپ کرتے رہیے گا. سفر کرنے کا دل چاہے تو ٹریولنگ کیجیے گا, گاڑیاں خریدنا ہو, گھر خریدنا ہو, اور دوسری لگژریز چاہیے, جو چاہو وہ کرتے رہو گے اگر تم نے یہ کر لیا. تو یہ زندگی گزارنے کا ایک فارمولا ہے جو لوگوں کے ذہن میں ہے, اور میں نے عرض کیا یہ رائج فارمولا ہے. اچھا, اب ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو فارمولا ہے, اور شاید ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہوں, چاہے ہم ظاہری طور پر اپنے آپ کو کچھ بھی کہتے رہیں, مسلمان کہیں, شیعہ کہیں, اہل بیت کے چاہنے والے کہیں, ممکن ہے ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہوں جن کا فارمولا یہی ہو. ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ فارمولا انسانیت کو کامیابی دے سکتا ہے کیا. یعنی کچھ لوگ, بلکہ بہت سارے لوگ, تقریباً سب کے سب یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اپنی خواہش کو پورا کریں. کیا یہ فارمولا کامیابی دے گا؟ تو اگر یہ فارمولا کامیابی دے سکتا ہو تو ہمارے سامنے ایک سوال آئے گا, وہ یہ کہ پھر بیلنس کیسے کریٹ ہوگا. چھوٹا سا ایک سوال آتا ہے, وہ یہ کہ بھئی جو میری خواہش ہے وہ تو بہت زیادہ ہے, اور جو آپ کی خواہش ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. سارے انسانوں کی خواہشات کیا اتنی ہیں کہ دنیا کی ریسورسز ان خواہشات کو پورا کر لیں؟ ایک مثال عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. بھئی میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس ایک ایکڑ کا گھر ہو, 5,000 گز کا گھر ہو, اس میں گھر بھی ہو, اس میں جھیل بھی ہو, اس میں یہ بھی ہو, اس میں وہ بھی ہو, میری خواہش ہے. چلیے میری خواہش ہو گئی 5,000 گز کا گھر میرے پاس ہو. اچھا, دنیا میں 7 ارب انسان ہیں, میں تو پھر تھوڑا سا کم خواہش کر کے 1 ایکڑ پہ رک گیا ہوں. ممکن ہے کسی کی خواہش 100 ایکڑ ہو. اب سب کی خواہشوں کو جمع کریں اور بتائیں زمین اتنی ہے جس کے اوپر یہ سب ہو جائے گا؟ نہیں ہو پائے گا. دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے, میری خواہش کیا ہے کہ میں حاکم بنوں یا محکوم بنوں؟ حاکم بنوں, رولر بنوں یا وہ بنوں جس کے اوپر رول ہوتا ہے؟ تو میری خواہش یہ ہے کہ میں رولر بنوں. اچھا, دنیا میں اگر 7 ارب انسان رولر بن گئے تو یہ رول کریں گے کس پہ؟ بھائی ہر ایک کو خواہش ہے. قدیم زمانے کی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو جس والدین کو دیکھو, ماؤں کو دیکھو, وہ اپنے بچوں کو ایک ہی دعا کر رہے تھے, اللہ تمہیں شہزادہ بنائے, بادشاہ بنائے. بھئی اگر سب شہزادے اور بادشاہ بن گئے تو رعایا کون ہے پھر یہاں پہ؟ دیکھیے نہیں, سادہ سی بات ہے. اب آج کے زمانے میں سب کی خواہش یہ ہے کہ دولت میرے پاس ہو. تمہیں کتنا پیسے چاہیے؟ خواہش پوچھ رہا ہوں. تو مثال کے طور پر $1,00,000 کافی ہے؟ تو کہتے نہیں, $1,00,000 تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو چلو $1,00,000 کر لیتے ہیں, اتنا کافی ہے. خواہش میں کافی نہیں ہے, زیادہ ہو تو بہتر ہے. اچھا, دنیا کے 7 ارب انسانوں میں سے ہر ایک کو اگر $1,00,000 دینا ہے تو دنیا میں اتنی دولت ہے کیا؟ نہیں ہے پھر. اور میں نے تو $1,00,000 پہ روک لیا. کتنے ہی بندے ہیں جن کی $60,000 اس وقت بھی ملکیت ہے لیکن وہ رکنے کو تیار نہیں ہے, وہ اور چاہتے ہیں. تو خواہشات کی دنیا رکنے والی نہیں ہے. اچھا, جب خواہشات نہیں رکتی اور یہ انلمیٹڈ ہیں اور ریسورسز لمیٹڈ ہیں تو ہوگا کیا پھر؟ ایک سادہ سی بات ہے, پھر جنگ ہوگی. پھر جنگ ہوگی, اور کچھ لوگ خواہشات کو پورا کر لیں گے اور باقی لوگ خواہشات کی حسرت میں زندگی گزاریں گے. اچھا, جب لوگ خواہشات کی حسرت میں زندگی گزاریں گے تو کیا وہ سر جھکا کے زندگی گزاریں گے یا کبھی نہ کبھی ریئیکشن بھی دیں گے؟ کبھی ریئیکشن بھی دیں گے. تو پھر لٹرلی جنگ ہو جائے گی. پھر وہ ریئیکشن دیں گے. جب وہ ریئیکشن دیں گے ان کے فرسٹریشن سے ریئیکشن آئے گا اور جنگ ہوگی. تو بہت سادہ سی کیلکولیشن ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ فارمولا کچھ لوگوں کو تو کامیابی دلائے گا, سب اپنی خواہش پہ عمل کریں, لیکن سب لوگوں کو یہ فارمولا کامیابی نہیں دلا سکے گا, بلکہ زیادہ تر لوگوں کو محرومیت دلائے گا. اب پوری دنیا کا نظام آپ کے سامنے ہے. جس دنیا میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں اس میں جو مشہور فارمولا ہے وہ یہی ہے, جس کا جو دل چاہے وہ کرو. جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں اس کا نظام بھی اسی کے اوپر بنا ہوا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ بہت سادہ سا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 1% لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے جو دنیا کے 50% کے پاس نہیں ہے. 28 لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے. اب وہ سب اسٹیٹسٹکس آپ سنتے رہتے ہیں تو میں اب دوبارہ کیا دہراؤں گا. یہ سب کیوں ہوا ہے؟ ایک فارمولے کے اوپر عمل کیا ہے، جو چاہو وہ کر لو، یہی کامیابی ہے. اب کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بھئی ہم اور آپ جب خاندان عصمت کی پیروی کریں تو چھوٹے چھوٹے سنت کاموں میں پیروی کریں یا زندگی کے سب سے بڑے اصول میں پیروی کریں؟ کس چیز میں پیروی کریں؟ اس کو ایک اور انداز میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. آپ نے شاید یہ دیکھا ہو، بلکہ شاید کی ضرورت نہیں، آپ نے یقیناً یہ دیکھا ہوگا کہ جو بچے بڑے بھی بعض اوقات کسی ایک انسان کو اپنا ہیرو بنا لیتے ہیں تو صرف اس فیلڈ میں اس کی پیروی نہیں کرتے جس میں ہیرو بنایا تھا، باقی فیلڈز میں بھی خود بخود کرنے لگتے ہیں. تو مثال کے طور پر، بہت معذرت کے ساتھ یہ شاید مثال یہاں پہ کہنے کی نہ ہو، کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ صابن بیچنے کے ایڈ میں کرکٹر آئے گا. اچھا، کرکٹ کا صابن سے کیا تعلق ہے؟ اگر کسی نے کسی کرکٹر کو اپنا ہیرو بنایا ہے تو کیا کرکٹ اچھا کھیلنے والا صابن بھی اچھا استعمال کرتا ہے تو کرکٹر بنا تھا؟ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے. تو بھئی یہ صابن کے ایڈ میں کرکٹر کیوں آ رہا ہے؟ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ ہم اگر کسی ایک فیلڈ میں کسی کو ہیرو بناتے ہیں تو اس کی ہر چیز کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں. یہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو کوئی فٹ بالر اچھا ہوتا ہے، کوئی گول کیپر اچھا ہوتا ہے اور اس کا ہیئر اسٹائل چل نکلتا ہے. بھئی کیا اپنے بالوں کے اسٹائل سے اس نے بال بچائی تھی کیا؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن وہ چل نکلتا ہے. کیوں؟ سب لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے. تو کپڑوں میں دیکھ لیجئے، مختلف چیزوں میں دیکھ لیجئے، سب میں یہی ہوتا ہے. میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں، ہم نے اہل بیت کو جو اپنا ہیرو بنایا تو کس چیز میں ان کو فالو کیا؟ ہمیں کرنا کیا تھا؟ ہمیں کرنا یہ تھا کہ جب ہم نے ان کو اپنا بڑا بنایا تھا تو ہمیں سر سے لے کے پاؤں تک ہر چیز میں ان کی پیروی کرنی تھی. عقل بھی یہ کہہ رہی تھی اور انسانیت کا دستور بھی یہی کہہ رہا تھا. بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا، بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا. اب جو ہوا وہ کیا ہوا؟ وہ یہ کہ ہم نے کچھ جگہوں پر احترام دکھایا، کچھ جگہوں پہ پیروی کی، لیکن جو سخت ترین اور اہم ترین جگہیں تھیں اس موقع پر شاید سوال ہی نہیں کیا کہ بھئی ہونا کیا تھا. اب میں تھوڑا سا آپ کا مزید وقت لے کر ان پوائنٹس کو ریز کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ اہم ترین جگہیں کون سی تھیں جہاں پر ہمیں اہل بیت کی پیروی کرنی تھی. وہاں پر ان سے پوچھنا تھا کہ مولا یہاں پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو مثال کے طور پر ہم نے یہ کیا بحمد اللہ رب العالمین کہ مثلا ایک سینٹر بنایا، اس سینٹر میں جو ان کی تاریخیں تھیں جشن کی اور غم کی، اسی حساب سے پروگرام کی، اس میں ہم شرکت کرتے ہیں الحمدللہ، جیسے کہ ابھی آپ یہاں پہ تشریف فرمائے. ہم نے یہ کیا کہ یہ دیکھا کہ وہ کیسے عبادتیں کرتے تھے، ویسے ہی ہم بھی عبادت کر لیتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہو گئی. اگر انہوں نے ہمیں کوئی دعا دی تو ہم نے وہ دعا لے لی اور اس دعا کو پڑھنا شروع کیا، جیسے بھی آپ نے دعا کمیل پڑھی. تو کیا اتنا کافی ہے یا اس کے علاوہ کچھ ہونا چاہیے تھا؟ وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے زیادہ اہم کچھ موضوعات تھے، ہمیں اس میں ان کی پیروی کر لینی چاہیے تھی. وہ موضوعات کیا تھے؟ درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. صلی علی محمد علی محمد عجل فرد. دیکھیے، سب سے اہم موضوع تو انسان کا یہ ہے کہ میں زندگی کیوں گزار رہا ہوں. ہم سب کے لیے جو سب سے اہم موضوع ہے دنیا کے اندر، وہ یہ کہ ہم زندہ کیوں ہیں، ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ وہ جگہ تھی جہاں ہمیں ان سے پوچھنا تھا کہ مولا یہ پتا چل جائے کہ ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اچھا، اب دیکھیے، ہم نے ان سے یہ تو پوچھا کہ جمعے کے دن غسل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ناخن کاٹنے یا نہیں کاٹنے، پانی کیسے پینا ہے. کتنے لوگوں نے یہ بات ان سے پوچھی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے 100 ماننے والے ہوں تو شاید 10 نے بھی نہیں پوچھا ہوگا کہ زندگی کا مقصد کیا تھا. اچھا اگر یہ سوال ہو جاتا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے تو پھر ایک اور سوال بھی آتا, اس مقصد کو حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے. اب دیکھیے یہ تھے جو دنیا کے اہم ترین سوال تھے کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ بھئی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, ہم کیوں زندہ ہیں, یہاں پر آ کر ہمیں کرنا کیا ہے, 50-60 سال تو زندگی گزرنی گزرنی ہے. وہ ہمیں بتاتے کہ بھئی تم لوگوں کو جو یہاں پر بھیجا گیا ہے وہ خدا کے قریب تھے, وہ خدا کے نظام کو پہچاننے والے تھے, خدا کے نظام میں وہ سرپرست اور رہنما ہیں, ان کی خاطر کائنات خلق ہوئی ہے. ان کو یہ پتا تھا کہ یہ کائنات کیوں خلق ہوئی ہے, یہاں پہ جن لوگوں کو بھیجا گیا ہے ان کو کیوں بھیجا گیا ہے. وہ ہمیں بتا دیتے کہ بھئی تمہیں اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے, وہ ہم قبول کر لیتے, پھر اسی سے اپنی کامیابی کے لیے اسٹینڈرڈز بنا لیتے ان سے پوچھ کے کہ مولا ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر وہ آدمی بہت خوش ہوتا ہے جو پیسہ بہت کما لیتا ہے, آپ کی زندگی میں آپ کے اصولوں کے مطابق کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اس کامیابی کو ہم اپنی کامیابی بنا لیتے تو پھر ہم ان کے صحیح پیروکار بنتے. تو میں سوچتا ہوں میں اپنی زندگی میں دو کام کر لوں, چلو ابھی تک میں نے نہیں بھی کیا تو اب کر لیتا ہوں, مرنے سے ایک دن پہلے بھی کر لوں تو بہتر ہے کہ بغیر اس کو کیے مر جاؤں. تو مثال کے طور پر میں جتنی بھی ایج کا ہوں ابھی سے شروع کروں تو میں کیا شروع کروں, سب سے پہلے یہ پوچھوں میں زندہ کیوں ہوں, مجھے اللہ نے زندگی کیوں دی ہے. دیکھیے ہم اور آپ کتنا فخر سے وہ حدیث شریف پڑھتے ہیں, بالکل صحیح حدیث کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر فاطمہ کی ذات نہ ہوتی تو تمہیں خلق نہ کرتا, کتنا کمال کا یہ مقام تھا. اگر ان کی ذات نہ ہوتی تو خلق نہ کرتا, تو اپنے آپ سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ میری خلقت کا ہدف کیا ہے. وہ جو خود خلقت کا راز تھیں کیا وہ نہیں بتاتی کہ تمہاری خلقت کا راز کیا ہے, تمہیں کیوں خلق کیا گیا. اچھا جب وہ بتا دیں کہ تمہیں اس کام کے لیے خلق کیا گیا ہے تو پھر میرے پاس ان کا ماننے والا ہونے کے ناطے ایک لائن آف ایکشن بن جاتی کہ بھئی اپنی زندگی میں جو بھی کروں یہ ہدف کسی طریقے سے پورا کر دوں. پھر مجھے یہ پتا چل جاتا میری کامیابی کیا ہے, میری ناکامی کیا ہے, مجھے ایک اور بات پتا چل جاتی مجھے کیا پسند کرنا ہے اور کیا پسند نہیں کرنا ہے. اب دیکھیے میں ایک اور روایت بی بی کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور ذرا سا دیکھتے ہیں کہ جو وہ پسند کرتے ہیں پریکٹیکلی ہماری پسند وہی ہے, دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم. آپ لوگ ظاہر ہے تھوڑا سا تھکے ہوئے بھی ہوں گے, دن بھر آپ نے کام کاج کیے ہوں گے, مختلف جگہوں کے اوپر مشغول رہے ہوں گے, تو بعض اوقات میرا جیسا آدمی جب بول رہا ہوتا ہے تو سوچ رہا ہوتا ہے کہ بےچارے اتنے تھکے ہوئے ہیں, اتنے تھکے ہوئے لوگوں کو پھر دوبارہ تھکانے کی میں کوشش کر رہا ہوں تو مجھے شاید کسی اور طریقے سے بولنا چاہیے. لیکن پھر مجھے یاد آتا ہے کہ مجھے تو صرف ایک ہی طرح سے بولنا آتا ہے, میں کسی اور طرح سے بول ہی نہیں سکتا ہوں. تو اب آپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ آپ اسی کو تحمل فرمائیے اور انشاءاللہ اسی کے اندر کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کر لیجیے. اللہ انشاءاللہ صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ایک بات میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں, یہاں پر بیٹھ کر گارنٹی سے کوئی بات کہنا بہت سخت ہوتی ہے, لیکن میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں اگر آپ اچھے طریقے سے عمل کر لیں تو آپ کی زندگی کی کامیابی کی کنجی انہی کے ہاتھ میں ہے, اگر آپ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل نکلے. ان کو پتا ہے کامیاب کیسے ہونا ہے, باقی کسی کو نہیں پتا ہے. مولا فرمائے, مولا پانچویں میں ہم نے فرمایا درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد, فرمایا شرقوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا, فرمایا مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ. تو مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ مولا نے 1400 سال پہلے بھی مغرب کیوں کہا ہے جبکہ اس وقت مغرب میں کچھ نہیں تھا, شاید آج کے جیسے دور کے لیے کہا ہوگا. فرمایا مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ گے. مفید علم ان کے پاس ہے. اچھا مفید علم کون سا ہے ان کے پاس؟ ہم اور آپ جو جانتے ہیں وہ یہ کہ دنیا بھر کی ٹیکنالوجیز تو مغرب میں یا مشرق میں کہیں اور پڑی, مڈل ایسٹ میں نہیں ہے کم از کم. تو کیوں امام نے فرمایا مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ گے؟ میرا اپنے خیال ہے انہوں نے اس لیے فرمایا کہ تمہیں وہ ٹیکنالوجیز مل جائیں گی جو تمہاری ٹریولنگ کی اسپیڈ کو تیز کر دیں گی، وہ ٹیکنالوجیز بھی مل جائیں گی جو گرمی کو سردی کر دیں گی اور سردی کو گرمی کر لیں گی، لیکن وہ ٹیکنالوجی نہیں ملے گی جو تمہیں یہ بتائے انسان کامیاب ہوتا کیسے ہے، یہ نہیں بتا پائیں گے، یہ آپ کو ان سے سیکھنا ہوگا. اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی تعلیمات سے ہماری زندگی کی بنیادی ترین مشکلیں کیسے حل ہوں گی. اب یہ جو میں نے آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، چونکہ یہ بہت سادہ جملات ہیں تو ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ شاید کوئی خاص بات نہیں ہے، ہم لوگوں کی زندگی کی کچھ مشکلات ایسی ہیں جن کو ہم مشکل سمجھتے ہیں، اگر وہ حل ہو جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ بنیادی مشکل نہیں تھی. جو بچہ کیریئر کی اسٹارٹنگ میں ہے، اس کی زندگی میں سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ کیریئر کیسے بنے گا. اچھا، اگر کیریئر بن جائے تو سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ جس کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے اس کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ کہ پیسہ کیسے آئے گا. اور اتنا پیسہ آ جائے جس کو وہ چاہ رہا تھا تو اس کے بعد مشکل کیا ہے؟ مینٹین کیسے کرے گا. اتنا مینٹین کر لیا کہ مرنے کے نزدیک آ گیا، اب مشکل کیا ہے؟ کہ وہ اگلی نسل کو کیسے پہنچائے گا. اچھا، جب وہ اگلی نسل کو پہنچائے گا تو وہ خود زندہ ہوگا، کیا اس کو یہ گارنٹی مل جائے گی کہ یہ اگلی نسل کو پہنچ جائے گا؟ یہ سب چیزیں ہمیں سوچنی پڑیں گی. دیکھیے، ایک چیز سوال پیچھے مس ہو گیا اور اسی فلو کے اندر، وہ یہ کہ ایک اور مسئلہ بھی ہے، جب مجھے ساری دولت مل جاتی ہے تب میرے سامنے ایک اور مسئلہ آتا ہے، وہ یہ کہ اب میں زندہ کیوں ہوں. آپ نے دیکھا ہے اسی ملک کے اندر بھی اور دوسرے ملکوں کے اندر بھی کہ بہت سارے لوگ جن کے پاس بے انتہا پیسہ ہے، بہت زیادہ شہرت بھی ہے، وہ ڈرگز کے اندر پناہ لیتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک سرٹن لیول پر آنے کے بعد وہ اس بات کو سارٹ آؤٹ نہیں کر پاتے کہ ہم زندہ کیوں ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. جن چیزوں میں وہ خوشی ڈھونڈ رہے تھے، اب ان چیزوں میں خوشی نصیب نہیں ہو پاتی. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں ان سے پوچھنا پڑے گا، جو اس خلقت کے نظام کو جانتے ہیں، کہ خوشی نصیب کیسے ہوتی ہے، سکون نصیب کیسے ہوتا ہے، زندگی کا ہدف کیا بنایا جائے. اب دیکھیے کتنا مختلف ہوگا ان کے پیرامیٹرز اور ہمارے پیرامیٹرز، بالکل اگر ریالٹی میں چیک کر لیں دیکھیے کتنا مختلف ہوگا. بیوی نے ایک انتہائی نفیس روایت ارشاد فرمائی ہے، ہر روایت ان کی نفیس ہے، بہت خوبصورت ایک روایت ارشاد فرمائی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے دنیا سے تین چیزیں بہت عزیز ہیں، تین چیزیں بہت عزیز ہیں. اچھا، میں آپ سے انصاف سے ایک بات پوچھوں گا، جو چیزیں بیوی کو عزیز چکر ہمیں اس لیے محنت کرنی پڑے گی کہ اگر یہ دور وہ دور ہے جس میں ان کے فرزند نے تشریف لانا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا ساتھ دینے والا بن جاؤں, تو اس کام کے لیے مجھے یہ کرنا پڑے گا کہ میری پسند ناپسند ان کی پسند ناپسند کے برابر کہیں چل رہی ہو, ورنہ ساتھ دینا بہت مشکل ہوتا چلا جائے گا. میں اس کو ایک اور طریقے سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد. اذان محترم, ہم سب کی خواہشوں میں سے ایک خواہش یہ ہے کہ جب زندگی ہم نے کیسی بھی گزاری ہو, موت اچھی آئے ہم سب کو. واقعاً اگر آپ اپنے دل کو ٹٹو لیں تو میری اور آپ کی خواہشات میں سے خواہش یہ ہوتی ہے کہ بھائی زندگی تو کیسی بھی گزری ہے, موت اچھی آنی چاہیے. اچھا ایک اور بات بھی ہمیں پتا ہے, وہ یہ کہ دنیا تو کیسی بھی گزر جائے گی, زیادہ لمبی ہے بھی نہیں, آخرت اچھی ہونی چاہیے, آخرت اچھی ہونی چاہیے. اچھا اگر یہ خواہشات ہمارے دل میں ہیں تو کیا ہمیں اپنے آپ سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ یہ خواہشات پوری کیسے ہوں گی, یہ خواہش میں کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ اب ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہمارے پاس مجالس کی جیسی جگہوں کے اوپر لوگوں کا بہت زیادہ غور و فکر کرنا تقریباً بند ہوا ہوا ہے. لوگ اس بات کے عادی نہیں رہے کہ ہم نے مجالس میں بہت زیادہ غور و فکر کرنا ہے, تو بہت سارے لوگ اس طرح سرسری سے آ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی خاص کام نہیں ہے. مجھے واقعاً بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے کہ اگر یہ واقعاً وہ جگہ ہے جہاں پر اہل بیت کا علم ہے تو لوگوں کی اپیئرنس سرسری کیوں ہے؟ کیا اس سے اہم بھی کوئی کام تھا؟ پھر تو غلطی میرے جیسوں کی ہے, میرے جیسوں کی غلطی ہے جنہوں نے اپنے بولنے میں علوم اہل بیت پہ توجہ نہیں دی, کچھ اور کہا لیکن وہ علم نہیں ہے جس سے مشکل کو حل ہونا تھا. تو اب میرے سامنے جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, بہت اچھے چاہنے والے ہیں, لیکن زندگی کی مشکلات حل نہیں کر پا رہے, وہ اپنی زندگی میں سکون نہیں لے پا رہے, وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ ہماری زندگی میں کامیابی کا احساس ہوگا کیسے. جب میں ان سب چیزوں کو دیکھتا ہوں تو میرے سامنے ایک بات آتی ہے, وہ یہ کہ بھائی ہم لوگ پیروی میں بہت مضبوط نہیں رہے. کچھ چیزوں میں پیروی کی ہے لیکن جو بنیادی ترین مسائل تھے اس میں پیروی نہیں کی. اب میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. تو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھئی ہمارے پاس دو فارمولے ہیں, ایک فارمولا یہ ہے کہ خواہشات کی پیروی کرو اور اس کے ذریعے سے کامیابی خوشی سب کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرو. دوسرا راستہ یہ ہے کہ نہیں, اس سے کامیابی کا احساس نہیں آئے گا. دوسرا فارمولا یہ کہتا ہے کہ نہیں, آپ اللہ کی بندگی میں کامیابیوں کو لینے کی کوشش کریں. اچھا فرض کریں اگر میں اس فارمولے کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں کہ اللہ کی بندگی میں کامیابی ہے, تو اس پر عمل کیسے ہوگا؟ خاص کر مثال کے طور پر کوئی یہاں پہ رہ رہا ہے امریکہ کے اندر اور وہ ہم سے کہتا ہے کہ مولانا یہاں بہت ساری چیزوں میں تو ہم لوگ لاک میں پھنسے ہوئے ہیں, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے, اور یہ کام جو آپ لوگ شاید کہہ رہے ہیں وہ ہم نہیں کر پائیں گے, اب ہمارا ہوگا کیا؟ تو ہم کس طریقے سے آگے بڑھیں گے؟ اور یہیں پہ مجھے یاد آتا ہے شاید سال پہلے یا دو سال پہلے میں ایک دفعہ ایک سوال جواب کے دوران عرض کر رہا تھا کہ تقویٰ کو خدا نے متعلق کامیابی کا راستہ قرار دیا ہے. تو کسی نے مجھ سے کہا کہ یہ تقویٰ حاصل کیسے ہوگا؟ تو دونوں چیزوں کو ملاتے ہوئے ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, یہ کہ کیسے اسٹارٹ کیا جائے اور کیسے تقویٰ کو حاصل کیا جائے, ان دونوں کو ملاتے ہوئے عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی اللہ محمد و آل. سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے, اگر میں چاہتا ہوں ان کے راستے پر چلوں اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو ان کے اصولوں پہ گزاروں, سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے, اپنے پرسیپشن کو تبدیل کرنا. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ تقویٰ شاید, اگر پرسنٹیج کے اندر کہیں ہم کہیں, شاید تقویٰ 70-80% اعمال کے اندر نہیں ہے, ذہن کے اندر ہے. مجھے یوں احساس ہو رہا ہے. تو مثال کے طور پر میں ایک 4 رکعت نماز پڑھوں اور اس میں فرض کر لیجئے مجھے 8 منٹ لگے, اور ایک اور آدمی 4 رکعت نماز پڑھے اس میں بھی اس کو 8 منٹ لگے, اور میرا ثواب اتنا سا ہو اور اس کا ثواب آسمان پہ پہنچ جائے, تو یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ ہاں یہ پاسبل ہے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ صرف ذہن سے. اگر وہ اپنے ذہن کو اس 8 منٹ میں خدا کی طرف رکھنے میں کامیاب ہو گیا، وہی نماز جو مجھے اتنا سا ثواب دلا پائی ہے اس کو میرے پہ پہنچا دے گی۔ اچھا اب یہ تو میں نے نماز کی مثال دے دی، میں ایک آدمی سے ملوں گا، میں بھی 5 منٹ ملوں گا، ایک متقی بھی 5 منٹ ملے گا، پریکٹیکلی میں نے بھی اس کے لیے کچھ نہیں کیا، فرض کریں متقی نے بھی کچھ نہیں کیا، لیکن پھر بھی وہ ثواب لے اور میں نہ لے سکوں، یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ ہاں پاسبل ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جیسے ہی میں کسی آدمی سے ملا، میں نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ میں اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں، اور جیسے ہی متقی انسان ملا اس نے صرف ایک بات سوچی، میں اسے کیا فائدہ دے سکتا ہوں۔ اچھا اب فرض کرتے ہیں 5 منٹ کی ملاقات میں میں اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا، اور 5 منٹ کی ملاقات میں وہ متقی بھی اسے کچھ نہیں دے سکا، لیکن ثواب کسے ملے گا؟ اس کو ملے گا۔ کس بات پہ ملے گا؟ پرسپشن پہ، سوچنے کے انداز پہ۔ تقویٰ یہاں پہ کام کر رہا ہے۔ آپ کی اور میری زندگی میں جو بنیادی ترین ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ اعمال میں ظاہر نہیں ہو رہے ہیں، وہ ذہن کے اندر ظاہر ہو رہے ہیں۔ اب ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل فرج۔ اور میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہماری مثالیں وہ ہوں جو لوگوں کی پریکٹیکل لائف میں نظر آئیں، ایسا نہ ہو کہ ایسی مثالیں دیتے رہے جن کا کوئی تعلق ہی نہ بنے۔ تو میں اس محفل سے مثال نکالتا ہوں، تو مثلا فرض کر لیجئے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور پروردگار عالم کا لطف و کرم، اس نے ہمیں ممبر پہ بیٹھنے کی اجازت دی، اب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور میں کچھ ایسا کر سکتا ہوں کہ مجھے اتنا سا بھی ثواب نہ ملے، اور کچھ یہ بھی کر سکتا ہوں کہ میرا ثواب معراج پہ پہنچ جائے، یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں، جبکہ جو ثواب لے اور نہ لے دونوں ایک ہی جیسے ٹائم میں ممبر پہ بیٹھے ہوں گے۔ تو مثال کے طور پر میں ایک نیت یہ کر سکتا ہوں کہ مجھے ان لوگوں کے اوپر ڈومیننس کیسے ملے گی، میں ان لوگوں سے فائدہ کیسے اٹھاؤں گا، میں ان لوگوں کو اپنی پارٹی میں کیسے لاؤں گا، میں یہ منفی احساسات بھی لا سکتا ہوں، جیسے ہی میں یہ کام کروں گا میرا سارا ثواب ختم ہو جائے گا۔ اچھا میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ میں یہ سوچوں کہ یہ سیدہ کے چاہنے والے یہاں تک آئے ہیں، میں ان کی زندگی سے ان کو کیا پیغام دے سکتا ہوں، ان کو ان کی زندگی سے نزدیک کیسے لا سکتا ہوں، اگر میں یہ کام کر گیا میرا ثواب آسمان پہ پہنچ جائے گا۔ تو آپ جو بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، آپ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں بہت معذرت کے ساتھ اچھا بھی ہے، پہلے اچھا کو بول دوں، ایک اچھا ہے وہ یہ کہ وہ ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں ان کا چاہنے والا ہوں، ان کی شہادت کی مناسبت سے کچھ مجالس ہو رہی ہیں، مجھے اس میں جانا چاہیے، مجھے اس میں سیکھنا چاہیے، مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے، ایک کیٹیگری ہو گئی، ثواب بہت زیادہ۔ اچھا دوسری کیٹیگری ہوگی، وہ یہ کہے گا کہ میرے سینٹر میں کچھ پروگرام ہو رہے ہیں، دیکھوں ہو کیا رہا ہے، یہ جو آیا ہے یہ ہے کون، ذرا اس کو بھی میں بتاؤں کہ میں کون ہوں، صحیح ہے۔ اچھا اب ثواب کتنا ہوگا؟ اچھا ڈفرنس کہاں پر ہے؟ بہت زیادہ صحیح ڈفرنس ہے، جو جہاں کہیں بھی نفس پرستی کرے گا اس کا ثواب 0 ہوگا، اور جو جہاں کہیں بھی خدمت کرے گا اس کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اچھا جو نفس پرستی کرے گا وہ بھی پریکٹیکلی یہاں پر 45 منٹ ایک گھنٹہ بیٹھے گا، اور جو نفس پرستی کرے گا وہ یہاں پر مثال کے طور پر جتنی بھی دیر ہوگا بیٹھے گا، اور جو نفس پرستی نہیں کرے گا وہ کیا کرے گا، وہ بھی یہی کرے گا۔ تو فرق کہاں پر ہوگا؟ پرسپشن، ذہن کے اندر۔ کاش ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ تقویٰ ہمارے ذہن کے اندر ہے، یہاں سے تقویٰ نے ڈیولپ ہونا ہے سارا۔ جیسے ہم اور آپ اس انداز میں دیکھیں گے تو پھر دیکھیے، یہی جو میں نے ابھی بی بی کا قول آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد جل فرج۔ قرآن کریم کیا ہے؟ ہم جیسوں کے لیے قرآن کریم اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے، جس کی اگر ہوا کا جھونکا بھی پڑ جاتا ہے تو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جب بی بی فرما رہی ہیں مجھے قرآن کریم پڑھنا پسند ہے دنیا میں، بہت معذرت کے ساتھ تھوڑا سا تحمل کیجئے گا، کیا ہوا کے جھونکے کے لیے پسند ہے؟ نہیں. قرآن کریم پڑھنا کیوں پسند ہے؟ ہمارے قرآن کریم اس لیے پڑھنا پسند ہے کہ یہ خالق کا کلام ہے جو اس نے ہمارے لیے بھیجا ہے. اور جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے جیسے ہم خالق سے گفتگو کر رہے ہیں، جیسے ہم خالق سے گفتگو کر رہے ہیں. پسند ناپسند کی ایک جگہ سمجھ میں آ گئی، انہیں یہ پسند ہے کہ خالق سے کلام کریں. اچھا اب میں بالکل پریکٹیکل لیول پہ لے آتا ہوں، مجھے قرآن کریم پڑھنے میں وہ پسند، وہ مسئلہ نہیں آ رہا، وہ مزہ نہیں آ رہا، میں کہاں سے شروع کروں؟ میں ایک سادہ سے کام سے شروع کروں، بالکل پریکٹیکل کام. ہر روز ایک دو منٹ کے لیے کہیں خاموشی سے بیٹھ جاؤں اور خدا سے اپنی زبان میں گفتگو شروع کر دوں، بات کرنا شروع کروں. اچھا میں عربی میں بات کروں یا اردو میں اپنی زبان میں؟ کس سے کہوں؟ خدا سے. صرف مانگوں یا کچھ اور بھی کہوں؟ جو تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم خالق سے کہو وہ سب کہو. یہ اس کام سے کیا فائدہ ہوگا؟ تمہاری اور خالق کے درمیان دوری ختم ہوگی، تمہارے اور خالق کے درمیان قربت بڑھے گی. اور یہ قربت تھی جس کے لیے میں ساری عبادتیں کر رہا تھا، قربتاً اللہ کے لیے. تو بی بی کے کلام سے ہم نے فوراً یہ دیکھا کہ مطلب صرف تلاوت قرآن کریم نہیں ہے، خالق سے رابطہ مسئلہ ہے. اور جیسے ہی وہ تلاوت قرآن کریم کریں، در حقیقت خالق سے وہ رابطہ ہے جو ان کا ایجاد ہوا ہوا ہے، البتہ ان کا مستقل ایک رابطہ ہے. میرے پاس وہ مستقل رابطہ نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اور اس کو دیکھ لیجیے آپ اپنی زندگی میں، اپنا کے دیکھ لیجیے، ایک دو منٹ خدا نے متعلق سے گفتگو کریں. بہت بڑا ایک فائدہ کیا ہوگا؟ میرے اندر خلوص بننا شروع ہوگا. جو آدمی ہر روز خدا سے دو تین منٹ بھی بات کر رہا ہوگا، وہ اللہ کے بندوں کے سامنے تکبر دکھائے گا؟ جب دن میں اللہ کے بندوں کے سامنے تکبر دکھائے گا تو رات میں یا صبح میں کس منہ سے خدا سے بات کرے گا؟ جو آدمی ہر روز دو تین منٹ خدا سے بات کرتا ہو، اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہو، روتا ہو، وہ اللہ کے بندوں کو دھوکہ دے گا؟ پھر کس منہ سے خدا سے بات کرے گا؟ کل خود بخود اس کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی. یہاں پسند ناپسند سمجھ میں آتی ہے کہ جو بی بی نے فرمایا انہیں قرآن کریم پسند ہے، وہ کیوں پسند ہے؟ خالق سے رابطہ ہے. یہ رابطہ میں اور آپ بنائیں. اچھا جیسے ہی میں اور آپ یہ کرنا شروع کریں گے، خود بخود خدا کا نظام ہمیں قرآن کریم کی طرف لے کے جائے گا. آج میرے لیے بہت مشکل ہوگا کہ میں قرآن کریم اٹھاؤں اور 15 منٹ پڑھ لوں، گویا میرا نفس ہر وقت کہتا رہے گا بہت اہم کام پڑھیں. اور بیوی فرما رہی ہے مجھے تلاوت قرآن کریم دنیا میں پسند ہے. میں نے کہیں پہ پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ آیت اللہ خمینی دن میں کم سے کم 7 دفعہ قرآن کریم پڑھتے تھے. تو میں سوچتا تھا کہ میں زیادہ مصروف ہوں یا وہ زیادہ مصروف تھے. میں اپنی اتنی سی مصروفیت میں 7 دفعہ چھوڑو 4 دفعہ قرآن کریم کے لیے وقت نہیں نکال پا رہا. وہ 7 دفعہ کیسے نکالتے تھے؟ اچھا وہ 7 دفعہ جبر کر کے پڑھتے تھے یا مزے لے کے پڑھتے تھے؟ میرا خیال میں 7 دفعہ جبر کر کے کوئی پڑھ ہی نہیں سکے گا، سوائے یہ کہ اس کو پڑھنے میں مزہ آتا ہو. تو پڑھنے میں مزہ کیسے آتا ہے؟ یہ مزہ مجھے کیوں نہیں آتا؟ اس کے اوپر غور فرمائیے. تو جب بھی ہم کہتے ہیں ہمیں بی بی کی سیرت پہ چلنا ہے، تو یہ سیرت پہ چلنا سادہ چیزوں میں نہیں ہے صرف، یہ سیرت پہ چلنا درحقیقت زندگی گزارنے کا ان کا طریقہ ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے. اور یہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ فالو ہوگا، یہ صرف اس وقت ہوگا جب زندگی کا ہدف آپ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی زندگی کا ہدف کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے. پھر ایک اور مسئلہ ہے، آپ کی اور میری ایک ایک چیز میں وہ مقصد ریفلیکٹ ہوگا، ایک ایک چیز میں ریفلیکٹ ہوگا. یہ جو ہمارے پاس قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن مجرمین چہروں سے پہچانے جائیں گے، تو مثال کے طور پہ اس کے اوپر مختلف گفتگو کی جاتی ہے کہ چہروں سے کیسے پہچانے جائیں گے، تو جواب دینے والے کہتے ہیں کہ بھئی قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا، تو دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے. دنیا میں بھی ہم اور آپ اپنی ہر ہر حرکت سے پہچانے جاتے ہیں, ہم اور آپ اپنی حرکت سے اپنے آپ کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر میں اور آپ ان کی سیرت پہ چلنا شروع ہو جائیں اور ہماری اور آپ کی زندگی ان کے اصولوں کے اوپر چلنا شروع ہو گئی, ایک ایک چیز سے ظاہر ہوگا, ہماری پسند ناپسند سے ہر ہر چیز سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا. تو میں نے ایک پریکٹیکل پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کیا, کافی نظریاتی باتیں کرنے کی کوشش کی, ایک پریکٹیکل پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض ہوا, اس کو میں دہراتا ہوں اور دوسرے پریکٹیکل پوائنٹ پہ جانے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی اللہ محمد و آل محمد. ایک جو پریکٹیکل پوائنٹ عرض ہوا وہ کیا ہوا, وہ یہ کہ بھائی آپ روزانہ 2-3 منٹ کم سے کم ایسے نکال لیں جس میں آپ خدا و متعال سے براہ راست اپنی زبان میں عرض کرنا شروع کر دیں, گفتگو کرنا شروع کر دیں. اچھا کیا کہیں گے اور کیا نہیں کہیں گے یہ شروع کرتے ہیں تو ویسے ہی سمجھ میں آنے لگتا ہے. جو بھی غلطیاں ہیں اس کی معافی مانگ لیجئے, جو آپ کے دل میں کچھ کہنے کی باتیں ہیں وہ خدا سے کہہ لیجئے, اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے خدا سے مدد لے لیجئے. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں اور آپ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کھولیں. میں آپ کے سامنے اپنے آپ کو نہیں کھول سکتا چونکہ مجھے ڈر ہے کہ آپ بعد میں اس سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھا لیں, لیکن خدا کے سامنے تو کھولنا پڑے گا. تو مجھے خدا کے سامنے بولنا پڑے گا کہ خدا ہے یہ یہ غلطیاں میری زندگی میں ہیں, مجھے پتا ہے میں دوسروں سے چھپاتا ہوں لیکن میرے اندر ہیں, مجھے معلوم ہے مثلا میں خود پسند ہوں یا نہیں ہوں. خدا سے تو کہہ سکتا ہوں نا کہ ہاں خدا ہے مجھے پتا ہے میں خود پسند ہوں. اور اگر یہ آپ نہیں کھول پائے خدا کے سامنے تو کیا مرنے کے بعد نہیں کھولے گا؟ یہ اس لیے کھلنا ہے, اس لیے بہتر ہے کہ مرنے سے پہلے کھول لیں اسے. تو یہ ایک پریکٹیکل پوائنٹ ہو گیا. اللہ انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں بیوی نے جو پسند کیا تھا اس کے تیسرے پوائنٹ پر آتا ہوں. بیوی نے کہا مجھے دنیا سے پسند ہے اللہ کی راہ میں انفاق کرنا. میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, مجھے کمانا پسند ہے یا خرچ کرنا پسند ہے؟ اچھا کچھ انسانوں کو کمانا پسند ہوتا ہے, یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی کمائی بڑھتی رہے, تو نمبرز ان کے سامنے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ میرے پاس بیلنس کتنا ہے, میری پراپرٹی کتنی ہے, میری ایسٹس کتنے ہیں. کچھ کے لیے کمانا اچھا ہوتا ہے. اچھا کچھ انسانوں کی کیٹیگری ہوتی ہے ان کے لیے کمانا اتنا اچھا نہیں ہوتا, ان کے لیے خرچ کرنے کا بڑا مزہ ہوتا ہے. تو وہ چاہتے ہیں شاپنگز کریں, وہ یہ بھی خریدیں, وہ بھی خریدیں. استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, خرچ کر لیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. کچھ لوگوں کے لیے کمانا اہم ہے, کچھ لوگوں کے لیے خرچ کرنا اہم ہے. بی بی کے لیے کیا اہم ہے؟ ہاں بی بی فرما رہی ہے نہ مجھے کمانا اہم لگ رہا ہے نہ مجھے اپنے اوپر خرچ کرنا اہم لگ رہا ہے, مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اہم لگتا ہے, مجھے یہ پسند ہے. میں اپنے لیے کماؤں یہ مجھے پسند نہیں ہے, میں اپنے اوپر خرچ کروں یہ بھی مجھے پسند نہیں ہے. مجھے کیا پسند ہے؟ مجھے پسند ہے کہ میں خدا کی راہ میں خرچ کروں, یہ مجھے پسند ہے. اچھا اب میں اپنے آپ سے سوال کروں, آیا واقعا مجھے خدا کی راہ میں خرچ کرنا پسند ہے؟ واقعا ایسا ہی ہے؟ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ایسا نہیں ہے, یہ میں اندر کیسے لاؤں؟ جیسے میں نے قرآن کریم کے لیے عرض کیا نا کہ بھائی مجھے قرآن کریم پڑھ کے اتنا مزہ نہیں آتا, جس طرح بیوی نے کہا کہ مجھے دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں, ایک تلاوت قرآن کریم, مجھے تو نہیں آ رہا اتنا مزہ, تو میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا اس کا ایک شارٹ کٹ ہے, یا کہیے کہ پہلا اسٹیپ ہے وہ یہ کہ میں خدا سے کلام شروع کر دوں, خدا خود بخود مجھے قرآن کی طرف لے کے جائے گا. اچھا اگر مجھے خدا کی راہ میں انفاق کر کے وہ خوشی نہیں ملتی, مجھے تو کما کے زیادہ ملتی ہے, اپنے اوپر خرچ کر کے زیادہ ملتی ہے, تو میں کیا کروں؟ اپنے آپ سے مسلسل ایک سوال کرنا شروع کر دوں, وہ یہ کہ جو میں اپنے اوپر خرچ کروں گا وہ بچے گا یا جو خدا کو دوں گا وہ بچے گا؟ کون سا بچے گا؟ اچھا اب یہاں پر کہنا آسان ہے اور ایمان لانا وہ بہت مشکل کام ہے, ایمان لانا بہت مشکل ہے. میں اس کی مثال عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد اس میں دو مسائل ہیں. مثلا فرض کر لیجئے کہ بھائی میرے پاس ایک ایسٹ ہو, اور زیادہ تر امریکہ میں رہنے والوں کے پاس ایسٹ گھر ہوتا ہے, میرے پاس ایک گھر ہو یہ مجھے پسند ہے, یا میں کچھ کروں کہ قیامت کے لیے میرے پاس ایک گھر ہو یہ مجھے زیادہ پسند ہے. اچھا لفظ میں کیا کہوں گا میں قیامت والا, لفظ میں وہ کہوں گا, لیکن کیا اندر سے دل میں اس بات پہ مطمئن ہوں کہ مجھے وہ قیامت والا پسند ہے؟ نہیں. کیوں ایسا ہے؟ اس وجہ سے کہ میں اس بات پہ کنوینس نہیں ہو پا رہا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک اور زندگی بھی ہے اور وہ اصلی ہے, میں اس پہ کنوینس نہیں ہو پا رہا ہوں. یا میں اس ریلیشن شپ پہ کنوینس نہیں ہوں کہ یہاں پر کچھ خرچ کرنے سے وہاں پر مجھے کچھ ملے گا, یا میں اس پہ کنوینس نہیں ہوں. بس میرے ساتھ دو میں سے ایک پرابلم ہے, یا تو مجھے اس کا یقین نہیں ہے کہ آگے بھی ایک زندگی ہے اور وہاں بھی ایک گھر ہے, یا مجھے یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ دینے سے وہاں پہ گھر ملے گا یا نہیں ملے گا. دونوں صورتوں میں مجھے اپنے ایمان کے اوپر بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اگر مجھے یہ سمجھ میں آ جائے کہ وہاں پر بھی ایک گھر چاہیے اور وہ گھر یہاں پر کچھ کرنے سے ملے گا, تو بالکل ایسے ہی جیسے مجھے کوئی یہ کہے کہ پاکستان میں تمہیں ایک جھونپڑی بنوا کے کسی کو دے دو, ہم تمہیں امریکہ میں ایک گھر دیں گے, تو میں دوں گا یا نہیں دوں گا؟ فوراً دے دوں گا کہ پاکستان میں سستی سی ایک جھونپڑی بنا کے دے دوں, اور مجھے امریکہ میں جیسے مہنگے علاقے میں کوئی گھر مل رہا ہے تو میں بیوقوف ہوں کہ میں نہیں کروں گا. تو میں قیامت کے لیے ایسا کیوں نہیں کر رہا؟ مجھے اس کے ریلیشن شپ کا یقین نہیں آ رہا, تو پھر میں ایک اور کام کرنے کی کوشش کروں. میں نے عرض کیا تھا نا, اس کا بھی ایک حل تھا, اب اس کا بھی ایک حل ہے. اپنی زندگی میں دیکھوں کہ جب میں خدا کی راہ میں بغیر دکھاوے کے کی راہ میں خاموشی سے خلوص کے ساتھ اگر میں دیتا رہوں, اور مجھے یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس سے کیا ہوتا ہے, تو پھر مجھے جو کمانے میں مزہ تھا اس سے زیادہ اللہ کی راہ میں دینے میں مزہ آئے گا, مجھے اللہ کی راہ میں دینے میں مزہ آئے گا. اب میں دیکھیے اس کو دینے کے مزے کو حاصل کرنے کا ایک اور پوائنٹ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہمارے پاس دین کے کچھ حقائق ایسے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہے, ہمیں میکینزم نہیں پتا. اور میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر مجھے 33 سال ہو گئے، 33 ایئرس سے زیادہ ہو رہے ہیں اب دین کے ساتھ وابستہ ہوتے ہوئے، یا تقریباً اتنے سال ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک بہت ساری چیزوں کا میکانزم مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے. میکانزم کیا ہے؟ مثال کے طور پر جب میں صدقہ دیتا ہوں تو میرے رزق میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ ختم ہو جائے گا. چلیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس میں ہم لوگوں کو پڑھانے کی زیادہ عادت ہو گئی، تو اس میں اگر کلاس میں کچھ بچے اس طرح ہنس رہے ہوتے تو بڑی تکلیف ہوتی تھی، تو اب اگر بڑے ہنس رہے ہوتے ہیں تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے، خاص کر سینئرز بھی ہوں تو بہت ہی دل کڑتا ہے کہ پتہ نہیں کس کے لیے محنت کر رہے ہیں، شاید اتنا خلوص نہیں ہے ہمارے اندر. اگر صرف اللہ کے لیے کر رہے ہوں تو اس سے کیا فرق پڑنا چاہیے، لیکن بہرحال غلطی ہوتی ہے ہم سے بھی. تو کیا ہے کہ مولا نے فرمایا کہ اگر تم چھپا کے دو گے تو تمہیں ایک ایڈڈ بینیفٹ ملے گا، وہ کیا ہے؟ تمہاری غلطیاں ختم ہو جائیں گی. اچھا میں اپنی زندگی میں سزا کس بات کی اٹھاتا ہوں؟ اپنی غلطیوں کی. ایک فیصلہ صحیح کرتا ہوں زندگی میں آسانی آ جاتی ہے، ایک فیصلہ غلط کرتا ہوں زندگی میں مصیبت آ جاتی ہے. امام فرما رہے ہیں اگر تم چھپا کے صدقہ دو گے تو تمہاری غلطیاں ختم ہو جائیں گی. تو مجھے تو کامیابی کا اس سے بڑھ کر کوئی راز ہی سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ تو کامیابی کا بہت بڑا راز ہے. اچھا یہ راز آپ اس فائدے کو کب اٹھا پائیں گے؟ جب آپ چھپا کے دیں گے. صحیح. اب دو پوائنٹ ہے اس کے اندر. پہلی بات تو یہ کہ دینے کا فائدہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں تو میرے فیصلے صحیح ہو سکتے ہیں، اور دینے کے علاوہ چھپا کے دینے کا بھی مجھے راز سمجھ میں آیا کہ اگر میں دیتا ہوں اللہ کی راہ میں اور بتا کے دیتا ہوں تو شاید میں خلوص باقی رکھنے میں کامیاب ہو جاؤں لیکن غلطیاں پھر بھی ہوں گی، لیکن اگر میں اللہ کی راہ میں دوں اور چھپا کے بھی دوں تو امام فرمانے تمہاری غلطیاں ختم ہو جائیں گی. اس سے زیادہ کوئی اور امپورٹنٹ میری زندگی میں کام ہے کہ میری غلطیاں ختم ہو جائیں؟ میں کبھی کبھی کچھ بزنسز کرتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ اگر ایک غلطی بعض اوقات کروں گا تو میرے سارے ایسٹس ختم ہو سکتے ہیں، اور اگر مجھے کوئی یہ بتا دے کہ کسی کام کے نتیجے میں تمہاری غلطیاں ختم ہو جائیں گی، یہ تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، پھر تو زندگی کا راز حل ہو گیا. اچھا اب جس کو یہ یقین ہو جائے, ابھی میں نے اتنا کچھ کوشش کی شاید آپ کو یقین نہ ہو ابھی, لیکن اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ چھپا کر صدقہ کرنے سے غلطیاں ختم ہو جاتی ہیں, تو اس کو دینے میں مزہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اسے دینے میں بہت مزہ آئے گا. کیوں؟ چونکہ یہ اس پہ لطف لے گا کہ میں جتنا دوں گا میری غلطیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن اس کے لیے امام کے لفظ پر ایمان لانا پڑے گا. اچھا اگر یہ ایمان نہ ہو تو کیا کرے؟ ٹیسٹ کرو, ٹیسٹ کرو, اور ٹیسٹ کر کے اس یقین تک پہنچنے کی. ہر آدمی متقی ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے ذہن کو کنٹرول کرنا جانتا ہو. تو ایک متقی کا دیکھنے کا طریقہ ہے اور ایک غیر متقی کے دیکھنے کا طریقہ ہے. آپ متقی کی طرح دیکھنا شروع کر دیں چیزوں کو, خود بخود تقویٰ میرے اور آپ کے اندر سرایت کرے گا اور ہمیں وہ بینیفٹس ملنا شروع ہو جائیں گے جو تقویٰ کے بینیفٹس ہیں اگر ہم اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا سیکھ گئے. یہاں سے تقویٰ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. تو مثال کے طور پر جب آپ اللہ کے بندوں کو دیکھیں تو پہلے ان کا فائدہ سوچیں, جب دنیا اور آخرت کو دیکھیں تو پہلے آخرت کو دیکھیں. متقی اس انداز میں سوچتے ہیں. خود نعمت ہے کہ خدا نے ہمارے دلوں کو امام حسین سے جوڑا ہوا ہے. ہمارا اس میں کیا کارنامہ ہے؟ نہیں معلوم خدا نے متعال کی کون سی ایسی مصلحت ہے جس کی خاطر خدا نے ہمارے دلوں کو امام حسین کے دل سے جوڑ دیا. اور کیا نشانی ہے اس بات کی؟ اس بات کی نشانی یہ ہے کہ 1400 سال تو بیت گئے لیکن آج بھی ہم امام حسین کے کسی غم کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک کسک سی ضرور اٹھتی ہے کہ میرے مولا کو یہ غم سہنا پڑ گیا. شب جمعہ ہے, بعض روایات کے مطابق بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس شب جمعہ پر حضرت علی اکبر کے مصائب سننا چاہتی ہیں. بعض روایات کے مطابق کربلا کی زمین پر خاص کر شب جمعہ میں لوگ حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھا کرتے ہیں. اب آج کہ بی بی شہادت کے ایام ہیں تو مصائب تو بی بی کے ہی پڑھنے ہیں, لیکن اگر ذرا سا بیان کرتے ہوئے چلوں کہ جیسے میں نے کہا کہ بھئی ہمارے لیے امام کے قلب سے دل سے رابطہ ایسا جڑا ہوا ہے کہ امام کے دل میں جو غم گزر رہے تھے اس کو تھوڑا تھوڑا ہم لوگوں کا دل بھی احساس کرتا ہے تو رونا آ جاتا ہے. تو میں کہوں گا عزیزو بس ذرا اس لمحے کو سوچئے گا جب امام حسین علی اکبر کو الوداع کرنے کے لیے آئے تھے. یہ ناممکن ہے کہ جس کے اوپر جوان کی موت کا صدمہ نہ گزراؤ وہ پہچان سکے, یہ تو کوئی نہیں پہچان پائے گا. یعنی جس بوڑھے باپ کے اوپر جوان بیٹے کی موت کا صدمہ نہ گزرا ہو وہ کیسے پہچانے گا کہ سید الشہداء پہ کیا گزری جب علی اکبر جا رہے تھے, یہ ہمیں نہیں معلوم. لیکن عزیزو ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ جو کچھ امام حسین نے کہا اور جو کچھ کیا اس کے راستے سے امام کے دل کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو دو تین روایات بڑی عجیب ہیں اس معاملے کے اندر. یہ کہ امام حسین نے علی اکبر سے ایک جملہ کہا, کہا بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. یہ بڑا عجیب جملہ ہے. سید الشہداء نے ساری زندگی علی اکبر کو دیکھا تھا, ساری زندگی علی اکبر کی آواز سن کر رسول اللہ کو یاد کرتے تھے. اب جبکہ علی اکبر اس سفر آخر پر جا رہے ہیں تو امام حسین کہہ رہے ہیں بیٹا مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. ایسے بس ایک روایت اور عرض کروں آپ کی خدمت میں, جب سید الشہداء علی اکبر کی طرف بڑھ رہے تھے تو ایک روایت مشہور ہے ہمارے پاس, علماء پڑھا بھی کرتے ہیں, عجیب روایت ہے, بیان کرتے ہیں کہ سید الشہداء نے گویا یہ کہا. میں نہیں کہہ رہا کہ 100% مستند ہے لیکن بہرحال مشہور روایت ہے, شاید اس کی شہرت اس کو جبران کر رہی ہے اس کی سند کی ضعف کو, کہ سید الشہداء نے علی اکبر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا کہ بیٹا باپ کو پکارو تمہارے باپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. انتہائی قرین قیاس ہے, بالکل قرین قیاس ہے. جوان بیٹا آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے, اگر علی اکبر جیسا بیٹا ہو تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور جب عباس کمر کی استقامت ہے تو اکبر آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب سید الشہداء علی اکبر کے لاشے پر پہنچے تو ایک جملہ فرمایا, شیخ عباس قمی نے نفس المحموم کے اندر بھی اس کو لکھا ہے, بڑا ہی عجیب جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا وعلی الدنیا بعد کل افوا, اکبر تیرے بعد دنیا میں خاک. اب دنیا میں کچھ نہیں علی اکبر تیرے بعد. ایسو عجیب جملہ ہمارے پاس موجود ہے. جب امیر المومنین سیدہ طاہرہ کی خبر سن کر گھر کی طرف بڑھے تو 3 دفعہ زمین پر بیٹھے. شیر خدا حیدر کرار صاحب ذوالفقار 3 دفعہ گھر پر. عجیب موقع ہے جب سیدہ کیے اس غسل و کفن کو کرنے لگے تو بچوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بچوں تمہاری ماں نے وصیت کی ہے کہ غیر میں سے کوئی جنازے پر نہ آئے, تو بچوں گریہ تو کرنا لیکن آوازوں کو ذرا کم رکھنا. ام سلم بی بی اسماء بنت امیس روایت کرتی ہیں کہ امیر المومنین نے جنازے کو تیار کرنے کے دوران اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا. اسماء نزدیک آئی اور پوچھا امیر المومنین آپ نے بچوں کو کہا تھا؟ فرمایا فاطمہ کی اذیت اور فاطمہ کے کام. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام انقلب ينقلبون. ماتم حسين.